जुमा 12 अगस्त, सैरवीन के साथ उमर आफरीदी का सलाम। पाकिस्तान से इस बरस अब तक 30,000 अफगानों की वतन वापसी, जबकि सिर्फ एक माह में 11,000 जाने के लिए तैयार। एक पनागजी कहते हैं, वो कह रहे थे, हमने यहाँ 40 साल गुजारे हैं, यहाँ के लोगों ने मुंह का निवाला तोड़ कर दिया, अब दिल उदास है। तफसील सुनिएगा खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, शुमाइला जाफरी से खबरें सुनिए। पाकिस्तान से अफगान पनाह गजीनों की वापसी में अचानक तेजी देखी जा रही है। पिशावर में अक्वामे मुत्तहिदा के रजाकाराना वापसी के मरकज में सिर्फ एक माह में 11,000 अफराद वापस जाने के लिए रजिस्टर हुए हैं। पिशावर से अजीजुल्ला खान।
ये पहली मरतबा है कि इतनी बड़ी तादाद में अफगान शहरी अपने वतन जाने के लिए तैयार हुए हैं। पिशावर के करीब अक्वामे मुत्तहिदा के रजाकाराना वापसी मरकज में इन दिनों बड़ी तादाद में अफगान पनाह गुजीन पहुंच रहे हैं, जहां उनका इंदराज किया जा रहा है। इन्हीं में एक बुजुर्ग अजीज जदरान शामिल हैं।
हम बहुत पहले यहां आए थे, यहां इतना अच्छा वक्त गुजारा है कि क्या बताऊं। हमारे पड़ोसी हमारे जाने पर रो रहे थे, तो हम कैसे खफा नहीं होंगे।
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुशीर बराए खारजा उमूर सरताज अजीज ने कहा है कि मसला कश्मीर पर पाकिस्तान ने भारत को मुज़ाकरात की दावत देने का फैसला किया है। इस्लामाबाद से इरम अब्बासी।
आज इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सफीरों की कॉन्फ्रेंस से मुतालिक पॉलिसी बयान देते हुए सरताज अजीज का कहना था कि इस सिलसिले में पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा की जानिब से भारत को बाकायदा खत भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर पर मुजाकरात के लिए पाकिस्तान ने भारत को मुजाकरात की दावत देने का फैसला किया है। भारतीय वजीर आजम के बयान से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में सरताज अजीज ने कहा कि पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत मुजाकरात से कतरा रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि मुजाकराती मेज पर दीगर मसाइल के साथ मसला कश्मीर पर भी बहस होगी।
भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में आज भी कर्फ्यू के बायस बेशतर मसाजिद में जुमे की नमाज नहीं हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों में अवाम ने एहतजाजी मुजाहरे करने की कोशिश की, तहम सरकारी फोर्सेज ने उन पर आंसू गैस फेंकी और छर्रों से फायरिंग की। तफसीलात के साथ श्रीनगर से रियाज मसरूर।
आज भी जुमे की नमाज के लिए जाने वाले अलहदगी पसंद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, जबकि श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद समेत मुतअद्दिद मसाजिद में नमाज नहीं हो सकी। अलहदगी पसंद रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने हुकूमत की ज्यादतियों की मजम्मत की है। बारामूला और जनूबी कश्मीर के बाज़ अज़ला में लोगों ने कर्फ्यू की खिलाफवर्जी करते हुए हिंद मुखालिफ मुजाहरे किए। इस दौरान नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, तहम अवामी हलकों को इस कॉन्फ्रेंस से किसी मस्बत नतीजे की कोई तवक्को नहीं है। 5 हफ्तों से मुसलसल कर्फ्यू, हड़ताल, फोन राबितों और इंटरनेट पर सरकारी कदगनों की वजह से आम जिंदगी जमूद का शिकार है।
इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुंबई हमलों की साजिश तैयार करने के मुकदमे में एक और मुलजिम सुफियान जफर को 3 रोज के जिस्मानी रिमांड पर तहकीकाती टीम के हवाले कर दिया है। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
मुलजिम सुफियान को चंद रोज पहले गिरफ्तार किया गया था और वो गुज़श्ता 7 साल से इस मुकदमे में इश्तहारी था। मुकदमे की तहकीकाती टीम में शामिल एक अहलकार के मुताबिक मुलजिम सुफियान जफर ने भारत के शहर मुंबई में हमले के लिए जाने वाले अजमल कसाब और दीगर अफराद को माली मुआवनत फराहम करने के साथ साथ दीगर सामान भी फराहम किया था। इस मुकदमे के मरकजी मुलजिम जकीर रहमान लखवी इन दिनों जमानत पर हैं, जबकि इस मुकदमे में गिरफ्तार होने वाले दीगर 6 अफराद गुज़श्ता 7 साल से रावलपिंडी की अडियाला जेल में हैं और मुतल्लिका अदालतें इन अफराद की जमानत की दरख्वास्तें मुतअद्दिद बार मुस्तरद कर चुकी हैं।
गुज़श्ता बरस लंदन से शाम जाकर शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया में शामिल होने वाली 3 लड़कियों में से एक खदीजा सुल्ताना के खानदान के वकील ने खदशा जाहिर किया है कि वो रूसी बमबारी में हलाक हो गई हैं। नाजिया गुलजार।
16 साला खदीजा सुल्ताना अपनी 2 दोस्तों 15 साला शमीमा बेगम और 15 साला अमरा अब्बासी के हमरा दौलत इस्लामिया में शामिल होने के लिए गुज़श्ता बरस फरवरी में लंदन से इस्तांबुल रवाना हुई थीं, जहां से उन्होंने शाम का सफर किया था। खदीजा के खानदान के वकील तस्नीम अकोंजी ने बीबीसी के प्रोग्राम न्यूज नाइट में बताया कि उन्हें चंद रोज कबल रका से खदीजा की हलाकत की इत्तला मौसूल हुई थी, ताहम वो किसी आजाद जरिए से इसकी तस्दीक नहीं कर सके।
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने पुराने और करीबी साथी और रूस की सदारती इंतजामिया के सरबराह सरगेई इवानोफ को बरतरफ कर दिया है। मिस्टर पुतिन के मुताबिक सरगेई इवानोफ को उनकी अपनी ख्वाहिश पर ओहदे से हटाया गया है। शाम के शहर हलब में बागियों ने हुकूमती दस्तों की रसद के अहम रास्ते को मुनकता करने के लिए नया हमला शुरू किया है। हमले के बाद सदर बशार अल असद की फौज मुतबादल रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो गई है। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार शाहरुख खान को 3री मरतबा अमरीका में हवाई अड्डे पर रोके जाने का वाक्य पेश आया है। उबैद मलिक।
یہ واقعہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے دارالحکومت لاس اینجلس کے ہوائی اڈے پر پیش آیا اور شاہ رخ خان نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں اس کی تصدیق کی ہے اور اس واقعے پر مایوسی کا اظہار کیا. تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ انہیں کیوں اور کتنی دیر تک روکا گیا. شاہ رخ خان نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ وہ پوری دنیا میں سیکیورٹی کے طریقہ کار کا احترام کرتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں. لیکن
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. تھائی لینڈ کے سیاحتی مقام پر دھماکے. خیبر پختونخوا میں اساتذہ ہتھیار خریدنے پر کیوں مجبور ہوئے. اور کھیل کی خبروں پر مبنی ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے. یہ ہیں آج کے چند اہم موضوعات. مگر سیربین کا بڑا موضوع حالیہ دنوں میں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا سے افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی میں اچانک تیزی ہے. پشاور میں پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ ایک ماہ کے دوران تقریباً 11,000 پناہ گزینوں نے رضاکارانہ طور پر افغانستان واپسی کے لیے اپنا اندراج کروایا ہے, جبکہ اس برس اب تک 30,000 پناہ گزین واپس جا چکے ہیں. رجسٹرڈ پناہ گزینوں کے قیام میں حکومت پاکستان کی جانب سے سال کے آخر تک توسیع کے باوجود واپسی کے عمل میں اچانک تیزی کے اسباب کیا ہیں؟ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان کی خصوصی رپورٹ.
اپنی زندگی کی 3 دہائیاں یہاں پاکستان میں گزارنے کے بعد اب واپسی کا سفر ہے, لیکن اپنے وطن واپس جانے کی خوشی ان چہروں پر نظر نہیں آ رہی. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں افغان شہری اپنے وطن جانے کے لیے تیار ہوئے ہیں. پشاور کے قریب اقوام متحدہ کے رضاکارانہ واپسی مرکز میں ان دنوں بڑی تعداد میں افغان پناہ گزین پہنچ رہے ہیں, جہاں ان کا اندراج کیا جا رہا ہے. انہی میں ایک بزرگ عزیز زدران شامل ہیں. ان کی عمر لگ بھگ 75 برس تک ہے. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ یہیں گزارا, بچے بھی یہیں پلے بڑھے, اب واپس جاتے ہوئے وہ بہت اداس ہیں.
ہم بہت پہلے یہاں آئے تھے. یہاں اتنا اچھا وقت گزارا ہے کہ کیا بتاؤں. ہمارے پڑوسی ہمارے جانے پر رو رہے تھے, تو ہم کیسے خفا نہیں ہوں گے.
ان کے ساتھ بیٹھے زرولی خان کوہاٹ کے قریبی علاقے ٹل سے یہاں پشاور چمکنی مرکز پہنچے. انہوں نے بتایا کہ گھر کے 17 افراد ہیں, کچھ سامان یہیں بیچ رہے ہیں اور کچھ سامان ساتھ لے کر جائیں گے.
حکومت تو یہ ہے کہ جیسے ہی چوکی پر پہنچو تو کارڈ مانگتے ہیں, اگر کارڈ نہ ہو تو گاڑی سے اتار لیتے ہیں. میرے بھائی کو گاڑی سے اتار کر کہا کہ تمہارے پاس ٹوکن نہیں ہے, پھر 300 روپے لے کر چھوڑ دیا.
واپسی کی تاریخ میں بار بار کی توسیع کے بعد اب پاکستان حکومت ان پناہ گزینوں کو اپنے وطن واپس بھیجنے کے فیصلے پر قائم نظر آتی ہے. یو این ایس سی آر کے رضاکارانہ واپسی مرکز کے انچارج یارس خان نے بی بی سی کو بتایا کہ اس سال کے پہلے 6 ماہ میں کوئی 11,000 افراد واپسی کے لیے آئے, اور گزشتہ 1 مہینے میں بھی 11,000 سے زیادہ افراد ان کے پاس آئے ہیں.
اس مہینے میں مطلب ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ ہے. ابھی تقریباً اس 3-4 دن میں ہم 6,000 لوگ ریپیٹریٹ کر چکے ہیں. تو یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آئندہ دنوں میں یہ مزید زیادہ ہو جائے گا.
یارس خان نے بتایا کہ پہلے ان پناہ گزینوں کو واپسی کے لیے $200 فی کس دیے جاتے تھے, اور اب اسے بڑھا کر $400 فی کس کر دیا گیا ہے.
ہم یہاں پر جب یہ جانے والے واپس جانے والے لوگ ہیں, ہم ان سے جب بات کرتے ہیں تو یہ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب آج کل یہ کیو آر کارڈ میں وقت بھی بہت کم ہے, 6 مہینے کا وقت رہ گیا ہے, اور گورنمنٹ ان کو بتا چکی ہے کہ یہ اس کے بعد شاید ایکسٹینڈ نہ ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یونیسیار کی طرف سے کچھ امداد میں اضافہ بھی ہوا ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بجائے یہ کہ وہ آخری موقع کا انتظار کریں, بہتر ہے کہ وہ اب ریپیٹریٹ ہو جائیں.
پولیس کی غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں کے خلاف کاروائیاں افغان شہریوں کی واپسی کی ایک بڑی وجہ ہیں. پشاور اور صوبے کے دیگر علاقوں میں افغان شہریوں کے مطابق پولیس سے وہ سخت خوف زدہ ہیں کیونکہ جن کے پاس یہاں رہنے کے کارڈ بھی ہیں انہیں بھی پکڑ کر لے جاتے ہیں اور پھر مشکلوں سے انہیں چھوڑا جاتا ہے۔ اس بارے میں پولیس حکام سے رابطے کی بارہا کوشش کی اور یہ چاہا کہ پولیس کے چھاپوں کی کوریج کی جائے لیکن اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ گزشتہ ماہ افغانستان سے اعلی حکام اسلام آباد پہنچے تھے جہاں انہوں نے افغان پناہ گزینوں کے ایک جرگے میں شرکت کی تھی۔ اس جرگے میں شریک پناہ گزینوں نے بتایا کہ افغان حکومت انہیں اپنے ملک میں زمین فراہم کرے تو وہ خود اسے آباد کریں گے جیسے انہوں نے پاکستان آمد کے وقت کیمپوں کو آباد کیا تھا۔
اقوام متحدہ ہمیں یہاں سے لے جانے کی ذمہ دار ہے اور وہی ہمیں افغانستان میں زمین فراہم کرے، ہم خود اس زمین کو آباد کریں گے۔ ہم اللہ کے آسرے پر یہاں آئے تھے اور اسی کی رضا سے واپس جائیں گے، لیکن ہمیں وہاں زمین فراہم کی۔
افغان پناہ گزینوں کے مطابق نقل مکانی ان کے لیے بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں اچھا وقت گزارنے کے بعد اب انہیں پولیس تنگ کر رہی ہے، حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی رخصتی عزت اور احترام سے ہو۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ہزاروں کی تعداد میں افغان پناہ گزین وطن واپس لوٹنے کے بعد کس طرح کی مشکلات سے دوچار ہیں، اس کا تذکرہ ذرا دیر میں آنے کو ہے۔ پہلے صوبہ خیبر پختونخوا میں افغان پناہ گزینوں کی مشکلات اور شکایات پر میں نے صوبائی وزیر اطلاعات مشتاق غنی سے پوچھا کہ پناہ گزینوں کی واپسی میں اچانک تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، ان کے نزدیک اس کا کیا سبب ہے؟
ہمارے پاس دو قسم کے افغان ہیں، ایک تو رجسٹرڈ افغان ہیں، ان کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے اور نہ ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی انسٹرکشنز ہیں۔ ایک جو ہے وہ انرجسٹرڈ ہیں اور جن کی تعداد 12-15 لاکھ کے قریب ہے۔ اب انرجسٹرڈ لوگوں میں ہمیں نہیں علم کہ یہ سارے افغان ہیں، چیچن ہو سکتے ہیں، ازبک ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اور دنیا میں آپ دیکھیں کسی ملک میں اتنے انلیگل امیگرینٹس نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب جتنا وقت گزر گیا ہے اقوامی ادارے اور حکومت پاکستان بیٹھ کے ان کی باعزت واپسی کا کوئی راستہ تجویز کرے، لیکن ہم زبردستی کسی کے ساتھ بھی نہیں کر رہے۔
مشتاق غنی صاحب، خیبر پختونخوا کی پولیس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں تبدیلی آئی ہے، مگر پناہ گزینوں سے جب بات کی جاتی ہے، افغان پناہ گزینوں سے، تو وہ شکایت کرتے ہیں کہ پولیس والے چھاپے مار رہے ہیں، ان کے خلاف گرفتار کر رہے ہیں انہیں، اور پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ بجائے ان کو اندراج کروانے کے وہ کچھ پیسے ویسے لے کے اور پھر چھوڑ دیا جاتا ہے۔
دیکھیں، اندراج کروانا صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ افغان کمشنریٹ کی ہے اور سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر ہے اور ان کی ذمہ داری ہے ان کو رجسٹر کرنا۔ دوسری بات، پولیس کی جو ریٹس ہوتی ہیں یہ روٹین ریٹس چلتی ہیں اور پورا سال چل رہی ہے اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت ان میں تیزی آئی ہے اور اس میں جو بھی ان کو انٹیلیجنس ذرائع سے معلومات ملتی ہیں وہ اس جگہ کا سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن کرتے ہیں اور یہ ہزاروں میں آپریشن ابھی تک ہمیں 25-30 ہزار آپریشن صوبے کے مختلف اضلاع میں حصوں میں ہو چکے ہیں۔ اب وہاں اس آپریشن کے دوران اگر کوئی افغان کرمینل سامنے آ جاتا ہے بغیر لائسنس کے، ان کے پاس اسلحہ ہے یا کوئی سیکورٹی کو ایسی انفارمیشن ہے کہ کسی چیز میں وہ ملوث ہیں، تو وہ تو دنیا میں کوئی بھی کسی ملک میں بھی جائے گا کوئی بھی شخص اور وہاں جا کے کوئی کرائم کرے گا تو وہ قانون کے شکنجے میں آئے گا۔ تو یہاں اگر آ جاتے ہیں تو وہ فوراً یہ آواز آ جاتی ہے کہ یہ کوئی افغان ریفیوجیز کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ آپ کسی رجسٹرڈ افغان ریفیوجی سے پوچھ لیں کہ کیا ان کو ہماری پولیس سے، ہمارے کسی ادارے سے کوئی تکلیف ہے، ان کی تعداد بھی 12-15 لاکھ کے قریب ہے اور آلموسٹ اتنی ہی تعداد ان افغان کی ہے جو کہ انرجسٹرڈ ہے۔ پولیس کی طرف سے کوئی اگر زیادتی ہے ہم اس کا بھی ازالہ کرنے کو تیار ہیں۔
یہاں جب ہم سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے قیام میں 6 مہینے کی 6 ماہ کی توسیع کر دی گئی تھی اور اب وہ دسمبر تک یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ انہیں جو کارڈ ملے ہیں اس کارڈ پہ وہ تاریخ تو درج نہیں ہے، یعنی وہ جو عرصہ ہے ایکسٹینشن کا وہ تو ان کے کارڈ پہ نہیں ہے، یعنی جو کارڈ والے ہیں ان کو بھی پریشان کیا جاتا ہے، پولیس پریشان کرتی ہے۔
نہیں، ایسا اگر کوئی کیس ہے تو وہ ہمارے نوٹس میں لایا جا سکتا ہے اور وہ پولیس کو کوئی حق نہیں بولتا۔
آپ کے نوٹس میں کیسے لائیں؟ ظاہر ہے آپ تک رسائی تو ممکن نہیں ہوگی نا ان لوگوں کے لیے۔
میں اسپوکس پرسن ہوں کے پی گورنمنٹ کا،
ٹھیک،
اور انفارمیشن کم رجسٹر بھی ہوں۔ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ وہ مجھ سے رابطہ کرنا ملنا کوئی مشکل نہیں ہے، میرے پاس آ جائیں، جن کو تکلیف ہے میں ان کا وفد سی ایم صاحب سے ملوا دیتا ہوں تاکہ ان کے کوئی ایشوز ہیں جنون تو ہم تو ہر وقت ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں۔
یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا حالانکہ کوئی ایک مہینے کے اندر کہا جا رہا ہے کہ 11,000 کے لگ بھگ افغان پناہ گزین واپس چلے گئے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا, ان کو کوئی پریشانی تو ہوگی.
تمام اداروں کو یہ ہدایات ہے کہ افغان نیشنل جو بھی ہے, رجسٹرڈ ہے یا ان رجسٹرڈ ہے, کسی کو بھی تنگ نہیں کیا جائے گا. لیکن بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ان کی رجسٹریشن ضرور کروانی چاہیے تاکہ ان کو کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی نہ ہو.
صبح خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات مشتاق غنی. جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس سال تقریباً 30,000 افغان پناہ گزین وطن واپس لوٹے ہیں, مگر کئی برس تک دیار غیر میں رہنے والے ان افغانوں کو اپنی دھرتی پر کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے؟ کابل سے نامہ نگار سید انور کی رپورٹ.
کابل کے علاقہ پلی چرخی میں سینکڑوں ٹرکوں پر سوار افغان مہاجرین کابل واپسی کے بعد امداد لینے کے منتظر نظر آ رہے ہیں. اس بار واپس آنے والوں کے تعداد میں چند ہفتوں کے اندر ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ہزار گل اپنے 10 بچوں کے ساتھ 30 سال بعد پاکستان سے واپس آئے ہیں. اس کے تمام بچے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اور پہلی بار اپنی سرزمین پر قدم رکھے ہیں. الحمدللہ وطن واپسی پر مجھے بہت فخر ہے. وطن سے دور تمام افغان بھائیوں سے میری اپیل ہے کہ واپس آ کر وطن کی تعمیر اور ترقی میں ہاتھ بٹائے. اپنی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ہزاروں افغان مہاجر خاندانوں کو سب سے زیادہ خطرہ بارودی سرنگوں سے لاحق ہوتا ہے, خاص طور پر بچوں کو. اس لیے واپس آنے والے مہاجرین کو فوراً بارودی سرنگوں سے نمٹنے کی آگہی اور تربیت دی جاتی ہے. کابل کے علاقہ پلی چرخی میں پہنچنے کے بعد اور ان کی تصدیق کے بعد نیا گھر بسانے کے لیے واپس آنے والے خاندان کے ہر فرد کو $410 کی امداد بھی دی جاتی ہے. پاکستان سے زبردستی بے دخل کیے جانے والے ہر پناہ گزین کی ایک ہی کہانی ہے. ہزار گل کی بیوی کہہ رہی تھی پاکستان میں زندگی مشکل ہوتی جا رہی تھی, اس لیے واپس آنے کا فیصلہ کیا. افغانستان کے وزارت برائے مہاجرین کے ترجمان اسلام الدین جرأت نے بی بی سی کو بتایا,
روند بازگشت در یہ ہفتے کے ما قرار داریم حداقل تا 7 روز گزشتہ
چند دنوں کے دوران واپس آنے والے افغان مہاجرین کی تعداد میں زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا ہے, اور صرف ایک ہفتے میں 30,000 سے زیادہ افغان واپس آئے ہیں. افغان
طرح در 7 روز گزشتہ برگشت داوطلبانہ و با عزت و مسئول داشت.
اس سال کے آغاز سے اب تک 250,000 کے قریب خاندان پاکستان سے واپس آئے ہیں, تاہم اب بھی 3 ملین کے قریب پاکستان میں مقیم ہیں. ان سب پناہ گزینوں کو 6 ماہ کی مہلت دی گئی ہے کہ وہ وطن واپسی کے لیے سامان باندھ لیں. کیا کئی دہائیوں پر محیط ہجرت کا یہ سلسلہ چند مہینوں میں ختم ہو سکے گا؟ اس سوال کا واضح جواب ابھی باقی ہے, لیکن فی الحال واپس آنے والے ہزاروں افغان مہاجرین کے لیے روزگار اور رہنے کے لیے چھت سب سے بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے. سعید انور, بی بی سی, کابل.
پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کی بڑی تعداد میں واپسی, یہ تھا آج سیربین کا بڑا موضوع. اور اب دیگر خبروں کی طرف آتے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق تحصیل جمرود میں ایک کارروائی کے دوران سرحد پار سے آنے والے 4 خودکش حملہوروں کو بارود سے بھری 5 جیکٹوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان.
یہ کاروائی تحصیل جمرود میں کی گئی. اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ جمرود ضیاء اللہ مروت نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں خفیہ ایجنسیوں سے اطلاع موصول ہوئی تھی کہ خودکش حملہور اس علاقے میں روپوش ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اس اطلاع پر پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکاروں نے سرچ آپریشن کیا اور ایک مکان سے 4 حملہوروں کو گرفتار کیا ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ حملہوروں کے قبضے سے 5 خودکش جیکٹس برآمد ہوئی ہیں اور ہر ایک جیکٹ میں لگ بھگ 5 کلوگرام تک بارودی مواد نصب تھا۔ ضیاء اللہ مروت نے بتایا کہ یہ حملہ آور افغانستان سے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے تھے
اور اس کو مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی معلومات جو ہے اس کے مطابق یہ سرحد پار سے آئے تھے اور پشاور اور اس کے ساتھ ملحقہ جو علاقے ہیں اس میں 14 اگست کی تقریبات کے موقع پر یہ ایک بہت بڑی وہ تباہی پھیلانے کا منصوبہ رکھتے تھے۔ سرکاری اور فوجی افسران، گورنمنٹ انسٹالیشنز، ہسپتال وغیرہ، لیکن شکر الحمدللہ اس کو بر وقت وہ کیا گیا ہے، ختم کیا گیا ہے۔
ان حملہوروں کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی اور یہی کہا گیا کہ انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ضلع راولپنڈی کے علاقے گجر خان اور کلر کہار میں سرچ آپریشن کے دوران 2 اہم شدت پسند کمانڈروں سمیت 6 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے قبضے سے بھاری اسلحہ برآمد ہوا ہے جن میں تیار شدہ دیسی ساختہ بم شامل ہیں۔ کوئٹہ میں سول ہسپتال میں خودکش دھماکے کے بعد فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کومبنگ آپریشن کا حکم دیا تھا جس کے بعد ملک کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ پشاور میں 3 روز پہلے ریگی کے علاقے میں انسداد دہشت گردی کے محکمے نے ایک کاروائی میں افغان خفیہ ایجنسی کے 2 کارندوں کو گرفتار کیا تھا جن کے قبضے سے حکام کے مطابق دیسی بم اور دیگر بارودی مواد برآمد ہوا تھا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
دسمبر 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک سکول اور اس برس 4 سدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر شدت پسندوں کے حملوں کے بعد صوبے خیبر پختونخوا میں ہتھیاروں کی فروخت میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ خریداروں میں زیادہ تر سکولوں اور کالجوں کے اساتذہ ہیں۔ پشاور سے نامنگار رحمان اللہ تفصیل کے ساتھ۔
خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کی جانب سے نرم ہدف کو نشانہ بنانے کے واقعات سے لوگوں میں اپنے تحفظ آپ کے انتظامات کرنے کا رجحان بڑھا ہے اور سیکیورٹی داروں پر اعتماد کم ہو کر رہ گیا ہے۔ صوبائی دارالخلافہ پشاور میں پستول، ریپیٹر اور شاٹ گن جیسی اسلحہ کی مانگ میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس اسلحے کا بڑا خریدار سیکیورٹی کمپنیاں ہیں جو سرکاری، نیم سرکاری اور نجی اداروں کو سیکیورٹی گارڈ فراہم کرتی ہیں۔ پشاور میں اسلحہ کے ایک تاجر ارشاد فرحات کا کہنا ہے،
حکومت نے اسکولوں کو لائسنسز جاری کیے ہیں جن میں سے کچھ لائسنسز ممنوع بور کے لیے بھی ہیں۔ اسکولز انتظامیہ اپنے تحفظ کے لیے مختلف قسم کے اسلحے خرید رہی ہے۔
امن و امان کی ابتر صورتحال نے اللہ تعلیم یافتہ طبقے کو بھی اسلحہ رکھنے پر مجبور کیا ہے۔ وکیل، ڈاکٹرز اور اساتذہ کی ایک مخصوص تعداد بھی اسلحہ کے گاہک بن گئے ہیں۔ عارف جو ایک سکول میں ٹیچر ہیں، امن امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے پریشان ہیں۔
اب ایسے حالات بن گئے ہیں کہ ہمیں اپنے تحفظ کے لیے اسلحہ پاس رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے لائسنس حاصل کر لیا ہے اور میں پستول خریدنے آیا ہوں۔
خیبر پختونخوا کے اعلی افسران بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پچھلے ایک برس میں اسلحہ کی فروخت میں محتاط انداز سے اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ پشاور کے اڈیشنل ڈپٹی کمشنر الطاف حسین شیر کا کہنا ہے کہ جولائی 2015 سے جون 2016 تک 7,390 لائسنس جاری کیے گئے ہیں۔
اضافہ کسی حد تک بالکل ہوا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ نے جو جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان تمام سرکاری اداروں کو ایک ایس او پی جاری کیا تھا کہ جی آپ اپنی سیکیورٹی کی خاطر یہ اقدامات لیں، اور اس میں ظاہر ہے ایک ایلیمنٹ یہ بھی تھا کہ آپ سیکیورٹی گارڈس وہ لگائیں وہاں پہ، تو ان کے لیے آف کورس ویپن جو ہوتے ہیں وہ اسلحہ جو ہے وہ لائسنس یافتہ ہونا چاہیے۔ تو ایک انکریز تو ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس میں جب بھی اسلحے کا لائسنس جاری کیا جاتا ہے تو اس کی باقاعدہ پراپر ویریفیکیشن ہوتی ہے اور ہمارے پاس پورا ایک ریکارڈ ہوتا ہے کہ یہ لائسنس کس کو ایشو کیا جا رہا ہے۔
پشاور کے کوہاٹ روڈ اور قریب علاقوں میں اسلحہ ساز کارخانے ہیں۔ ان کارخانوں میں اسلحہ بنانے کے لیے چھوٹی بڑی مشینوں سے کام لیا جاتا ہے۔ ان مشینوں سے صرف لوہے کی کٹائی کا کام لیا جاتا ہے جبکہ زیادہ تر کام کاریگر ہاتھ سے کرتے ہیں۔ ان کارخانوں میں تیار کیے گئے اسلحہ کی ترسیل شہر کی دکانوں تک کی جاتی ہے۔ صوبائی حکومت نے انہیں لائسنس جاری کیے ہیں۔ کوہاٹ روڈ پر ایک کارخانے کے مالک فرمان اللہ کہتے ہیں،
ہمارے ہاں 30 بور پستول تیار ہوتے ہیں۔ اسلحہ بنانے کے لیے ہم لوہا منگواتے ہیں، لوہے کو پہلے مشین سے کاٹا جاتا ہے اور پھر کاریگر تقریباً 1 ہفتے میں پستول بناتا ہے۔
خیبر پختونخوا میں اغوا، برائے تاوان اور بتخور کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ سے لوگوں کا پولیس پر اعتماد گڑ گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے وسائل محدود ہیں اور ہر ادارے یا فرد کو تحفظ فراہم کرنا ان کے لیے ممکن نہیں۔
پشاور سے یہ تھے نامنگار رحمان اللہ، ان کی یہ رپورٹ اس وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کی بھی شہ سرخی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ پر آپ کو دیگر اہم عالمی خبریں، تجزیے اور فیچر اور تصاویر بھی ملیں گی۔ پتہ ایک بار پھر سن لیجئے، bbcurdu.com۔ سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
بی بی سی کے ساتھ،
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف، اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
کھیل کی خبریں شمائلہ خان سے۔
پاکستان اور انگلینڈ کے مابین اوول میں کھیلی جانے والی کرکٹ سیریز کے چوتھے اور آخری ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف بیٹنگ جاری ہے۔ پاکستان کی جانب سے اظہر علی اور یاسر شاہ نے دوسرے دن کے کھیل کا آغاز کیا۔ کھانے کے وقفے سے پہلے تک پاکستانی بلے بازوں نے 97 رنز بنائے تھے، جبکہ اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے انگلینڈ کی پوری ٹیم پہلی اننگز میں 328 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ کرکٹر حنیف محمد کی کراچی میں آخری رسومات ادا کر دی گئی ہیں۔ اس موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سابق کرکٹر ظہیر عباس نے کہا،
اس زمانے میں جو کرکٹ ہوتی تھی وہ وکٹ پہ کھڑے رہنے کی ہوتی تھی۔ 16 گھنٹے انہوں نے بیٹنگ کی ہے، 499 سکور کیا ہے، اور انہوں نے اس وقت یہ سب سکور کیا ہے جب پاکستان نیا نیا آئی سی سی کا ممبر بنا تھا۔ وہ پاکستان کا نام اونچا کرنے والے تو وہی ہیں۔
ریو اولمپکس کے 7ویں دن آج 13 مختلف کھیلوں میں 25 سونے کے تمغوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کشتی رانی میں 6، جبکہ تیراکی میں 4 مختلف مقابلوں کے فائنل ہوں گے۔ ایتھلیٹکس، سائیکلنگ، جوڈو، نشانہ بازی اور ویٹ لفٹنگ میں 2-2، جبکہ تیر اندازی، گھڑ سواری، ٹیبل ٹینس، ٹینس اور جمناسٹکس میں 1-1 سونے کے تمغے کا فیصلہ ہوگا۔ اولمپکس کے میڈل ٹیبل پر امریکہ 38 اور چین 30 تمغوں کے ساتھ اپنی پہلی اور دوسری پوزیشن پر قرار رکھے ہوئے ہیں۔ 6ویں روز کے اختتام پر امریکہ کے سونے کے تمغوں کی تعداد 16، جبکہ چین کے سونے کے تمغوں کی تعداد 11 تھی۔ ریو اولمپکس میں جوڈو کے مقابلوں میں پاکستانی کھلاڑی شاہ حسین شاہ اپنی پہلی ہی فائٹ میں شکست کھا کر باہر ہو گئے ہیں۔ شاہ حسین شاہ کو 100 کلوگرام کے مقابلے کے پہلے راؤنڈ میں مخالف کھلاڑی کی شرکت نہ کرنے کی وجہ سے بائی ملی تھی۔ دوسرے راؤنڈ میں انہیں یوکرینی کھلاڑی آرتم میلوشنکو نے دلچسپ مقابلے کے بعد شکست دی۔ 22 سالہ شاہ حسین شاہ کو بر اعظمی کوٹے کی بنیاد پر اولمپکس میں شرکت کا موقع ملا تھا۔
کھیلوں کے حوال کے ساتھ یہ تھیں شمائلہ خان، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے بھی سیربین میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہم براہ راست اوول کرکٹ گراؤنڈ بھی چلیں گے، جہاں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے۔ اور سنیے گا کہ ممبئی حملوں کے ایک مفرور ملزم کی گرفتاری اور اسلام آباد میں 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کی تفصیل۔ اس وقت شمائلہ جعفری سے خبروں کا خلاصہ۔
پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کی واپسی میں اچانک تیزی دیکھی جا رہی ہے، اور صرف 1 ماہ میں پشاور میں 11,000 افراد نے واپس جانے کے لیے رجسٹریشن کروائی ہے۔ وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے خواجہ امور سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان نے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آج بھی کرفیو کے باعث بیشتر مساجد میں جمعے کی نماز نہیں ہو سکی، عوام اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ممبئی حملوں کی سازش تیار کرنے کے مقدمے میں ایک اور ملزم سفیان ظفر کو 3 روز کے جسمانی ریمانڈ پر تحقیقاتی ٹیم کے حوالے کر دیا ہے۔ گزشتہ برس لندن سے شام جا کر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ میں شامل ہونے والی 3 لڑکیوں میں سے ایک خدیجہ سلطانہ کے خاندان کے وکیل نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ وہ روسی بمباری میں ہلاک ہو گئی ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
شمائلہ جعفری سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات کا ذکر۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے ممبئی حملوں کی سازش تیار کرنے کے مقدمے میں ایک اور ملزم سفیان ظفر کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر تحقیقاتی ٹیم کے حوالے کر دیا ہے۔ ملزم سفیان کو چند روز پہلے گرفتار کیا گیا تھا، وہ گزشتہ 7 سال سے اس مقدمے میں اشتہاری ملزم تھے۔ تفصیل اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک کی زبانی۔
اس مقدمے کی تحقیقاتی ٹیم میں شامل ایک اہلکار کے مطابق ملزم سفیان ظفر نے بھارت کے شہر ممبئی میں سن 2008 میں حملے کے لیے جانے والے اجمل قصاب اور دیگر افراد کو مالی معاونت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو دیگر سامان بھی فراہم کیا تھا۔ اہلکار کے مطابق ملزم گزشتہ کئی برسوں سے روپوش تھا، تاہم مخبر کی اطلاع پر اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ اہلکار کے مطابق تفتیشی ٹیم اس شخص کو بھی تلاش کر رہی ہے جنہوں نے ملزمان کو بھارتی کرنسی کے علاوہ دیگر غیر ملکی کرنسی بھی فراہم کی تھی۔ ممبئی حملوں کی سازش تیار کرنے کے مقدمے پر عدالتی کاروائی گزشتہ 5 ماہ سے تعطل کا شکار تھی، تاہم انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سرکاری وکیل چودھری اظہر کی طرف سے پیش کی جانے والی درخواست کو منظور کر لیا ہے، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اس مقدمے کی تفتیش کرنے والی ٹیم نے اس کشتی کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے جس کے بارے میں سرکاری وکیل کا دعویٰ ہے کہ یہ کشتی اجمل قصاب اور دیگر افراد کو بھارتی پانیوں تک پہنچانے میں استعمال ہوئی تھی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے اس ضمن میں ایک عدالتی کمیشن تشکیل دیا ہے جو جلد کراچی جا کر اس کشتی کا معائنہ کرے گی اور اس بارے میں سرکاری گواہ کا بیان بھی ریکارڈ کیا جائے گا۔ عدالتی کمیشن ایک ہفتے میں اس بارے میں رپورٹ متعلقہ عدالت میں جمع کروائے گا۔ ممبئی حملوں کی سازش تیار کرنے کے مقدمے کے مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی ان دنوں ضمانت پر ہیں، جبکہ اس مقدمے میں گرفتار ہونے والے دیگر 6 افراد گزشتہ 7 سال سے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں ہیں اور متعلقہ عدالتیں ان افراد کی ضمانت کی درخواستیں متعدد بار مسترد کر چکی ہیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
بھارت میں آج اس کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال پر ایک کل جماعتی کانفرنس کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ریاست کی موجودہ صورتحال کی ذمہ داری اس امداد پر عائد ہوتی ہے جو پاکستان سے آتی ہے، اور یہ کہ پاکستان کو اب بلوچستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے لیے دنیا کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم۔
کل جماعتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سرحد پار سے جاری دہشت گردی کی اعانت کی وجہ سے ہی وادی کشمیر میں حالات بگڑے ہیں، اور یہ کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو بھی بلوچستان اور اپنے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی مبینہ زیادتیوں کے لیے جواب دہ بنایا جائے۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے ان کے خطاب کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
کشمیر میں اشانتی کی جڑ کراس بارڈر ٹیررزم ہے، جس کو مکھیتہ پڑوسی دیش سے پروتساہن ملتا ہے۔ آگے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بھول جاتا ہے کہ وہ اپنے دیش کے ناگرکوں پر لڑاکو بیمان سے بم برساتا ہے۔ اب سمے آ گیا ہے کہ پاکستان کو وشو کے سامنے بلوچستان میں اور پاک ادھکرت کشمیر میں لوگوں پر ہو رہے اتیاچاروں کا جواب دینا ہوگا۔
اجلاس میں کل جماعتی وفد کشمیر بھیجنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔
یہ آل پارٹی ڈیلیگیشن جہاں تک بھیجنے کا پرشن ہے، وہ سنسد میں ہی میں نے کہا تھا کہ وہاں کے مکھیہ منتری جی سے میں بات کروں گا، محبوبہ جی سے، اور کسی بھی ڈیلیگیشن کے جانے کے پہلے کی جو تیاری ہوتی ہے وہ اس کی وہ تیاری کرنے کے بعد جب وہ سوچت کریں گے تو ہم فیصلہ لیں گے۔
آج کوئی بات چیت،
آج اس سمبندھ میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔
وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے کہا کہ یہ معاملہ آج کے اجلاس میں زیر غور نہیں آیا۔ کمیونسٹ پارٹی کے رہنما سیتارام یچوری نے کہا کہ اجلاس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ وادی میں پیلٹ گنز کا استعمال فوراً روکا جائے، اور وہاں تمام فریقین سے بلا تاخیر بات چیت شروع کی جائے.
اب کیا کرے گی سرکار وہ بتائے کہ پہلے سے بات چیت کے دوران شروع کرے, سب کے ساتھ بات چیت کرو, اسٹارٹ دی ڈائیلاگ ود ایوری بڈی فرام آل دی اسٹیک ہولڈرز.
ایک سوال کے جواب میں مسٹر جیٹلی نے کہا کہ کشمیر میں بات چیت کا سلسلہ پہلے سے ہی جاری ہے, لیکن علیحدگی پسند حریت کانفرنس سے بات کرنے کے بارے میں فیصلہ اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہی کیا جائے گا.
دیکھیے یہ سرکار استھتی کے انوسار اپنی نیتی اس پہ طے کرے گی. سبھی راجنیتک دل ایک ہی دشا میں بولے ہیں. سب کی یہ دھارنا سپشٹ تھی کہ جہاں تک سرکشا کے معاملے ہیں, سیکیورٹی کے معاملے ہیں, اس کے ساتھ کوئی ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے, لیکن جہاں تک عام آدمی کی تکلیف ہے اس کو ہمدردی کے نظریے سے دیکھنا چاہیے.
کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے کہا کہ تمام پارٹیوں نے حکومت کو یقین دلایا کہ قومی سلامتی کے لیے وہ جو بھی قدم اٹھائے گی اس میں وہ حکومت کا ساتھ دیں گی.
وی اشور دی گورنمنٹ دیٹ اینی پازیٹو سٹیپس یو ول ٹیک.
وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت دستور ہند کے بنیادی اصولوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی پابند ہے, اور یہ کہ وزارت خارجہ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی مبینہ زیادتیوں کو عالمی برادری کے سامنے پیش کیا جائے. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
اور اسکول جماعتی کانفرنس پر بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر کے رہنماؤں نے کیا رد عمل ظاہر کیا ہے؟ تفصیل کے لیے سرینگر سے نامہ نگار ریاض مسرور.
دلی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں کل جماعتی اجلاس کسی واضح نتیجے کے بغیر ہی اختتام پذیر ہوا. علیحدگی پسند رہنما یاسین ملک مسلسل سینٹرل جیل میں قید ہیں, جبکہ سعید علی گیلانی اور میرویز عمر فاروق کو آج بھی جمعے کی نماز کے لیے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. میرویز عمر فاروق نے پارلیمنٹ میں ہونے والے مباحثوں یا کل جماعتی اجلاس جیسے اقدامات کو مسترد کر دیا ہے.
اس کو ہم بالکل مسترد کرتے ہیں. کشمیر کا مسئلہ یہاں کے عوام کی رائے اور مرضی کے مطابق کشمیریوں کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں, جو کمٹمنٹس کی گئی ہیں, جو کشمیر کے حوالے سے انڈین لیڈرشپ نے یونائیٹڈ نیشنز میں کہا ہے کہ کشمیریوں کو استفساب رائے کا حق دیا جائے گا, اور وہی کشمیر کے مسئلے کا حل ہے.
سخت کرفیو کے باوجود آج بھی بڑگام, بارہمولہ, گاندربل اور جنوبی کشمیر کے بعض اضلاع میں لوگوں نے ہند مخالف مظاہرے کیے. اس دوران مظاہرین اور سرکاری فورسز کے درمیان تصادموں میں کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں. ہند نواز حلقوں نے بھی اب سیاسی لہجہ سخت کر دیا ہے. سابق وزیراعلی اور اپوزیشن نیشنل کانفرنس کے صدر عمر عبداللہ نے موجودہ صورتحال کے بارے میں حالیہ ٹویٹ میں لکھا کہ نئی دلی نے کشمیریوں پر جنگ مسلط کر دی ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
ادھر پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کے لیے پاکستان نے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا ہے. اسلام آباد سے نامہ نگار ارم عباسی.
آج اسلام آباد میں پاکستانی سفیروں کی کانفرنس سے متعلق پالیسی بیان دیتے ہوئے سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں پاکستانی سیکرٹری خارجہ کی جانب سے بھارت کو باقاعدہ خط بھیجا جائے گا. انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کے لیے پاکستان نے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا ہے. بھارتی وزیر اعظم کے بیان سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں سرتاج عزیز نے کہا کہ پاکستان نہیں بلکہ بھارت مذاکرات سے کترا رہا ہے, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مذاکراتی میز پر دیگر مسائل کے ساتھ مسئلہ کشمیر پر بھی بحث ہوگی. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سفیروں کی کانفرنس کے دوران یہ کہا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے جامع مذاکرات نہ کرنے کی پالیسی جنوبی ایشیا میں امن کی کوششوں کے منافی ہے. انہوں نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سفیروں کی کانفرنس میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری بربریت پر خاصی بحث ہوئی. کانفرنس کے شرکا نے بھارتی فورسز کی جانب سے 79 شہریوں کے خلاف جاری تشدد کی مذمت کی ہے. ایک سوال کے جواب میں مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا کہ کوئٹہ حملے میں تحریک طالبان پاکستان کے ایک منحرف دھڑے کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ افغان خفیہ ادارہ NDS بلا واسطہ گروہوں کی حمایت کر رہا ہے, اور NDS اور بھارتی خفیہ ادارے را کے درمیان روابط بھی موجود ہیں. ایک سوال کے جواب پر ان کا کہنا تھا کہ NDS اور ISI کے درمیان قریبی تعاون کے لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاہدوں پر صحیح معنوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اس موقع پر انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ پاکستان کی نیوکلیئر سپلائرز کے معاملے پر مثبت پیش رفت ہوئی ہے. ارم عباسی, بی بی سی, اسلام آباد.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں وکلا پر ہونے والے حملوں نے کئی خاندانوں کو متاثر کیا ہے. اس سانحے پر پاکستان بھر کے وکلا کی ایک بڑی تعداد نے کوئٹہ کا دورہ کیا اور بلوچستان کے وکلا سے اظہار یکجہتی کیا. کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ.
کوئٹہ شہر میں 8 اگست کو رونما ہونے والے سانحے نے کئی خاندانوں کو جاڑ کر رکھ دیا.
ان میں سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عبد المالک قاسی کا خاندان بھی شامل ہے. اس سانحے میں ان کے بیٹے داؤد قاسی ایڈوکیٹ کے علاوہ 5 دیگر رشتے دار ہلاک ہوئے. خاندان کے اتنے بڑے نقصان کے باوجود وہ حالات کی بہتری کے لیے دعا گو ہیں.
عزیزوں کے بچے شہید ہوئے ہیں یا بھائیوں کے یا دوستوں کے, میرے خاندان سے 6 بچے شہید, میرے بچے خدا ان کو صبر دے اور خدا ان کی قربانی جو ہے اس کے ثمر میں ہمارے ملک پاکستان میں ہم امن جو کر رہے ہیں ان کو خدا ہدایت کرے.
ثانیہ کوٹہ کے بعد بلوچستان کے وکلا سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان بھر سے وکلا کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. بلوچستان بار کونسل کے رکن رائے بلیدی کا کہنا ہے,
اس وقت پورے پاکستان کے وکلا, پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار, سندھ بار کونسل, سندھ ہائی کورٹ بار, سکھر ہائی کورٹ بار, لاہور سے, گلگت بلتستان اور کشمیر سے, پشاور سے, ایبٹ آباد سے, سب وکلا یہاں پہ آئے ہیں, تعزیت کر رہے ہیں. اس وقت تمام وکلا ہم غمزدہ ہیں, اس غم میں پاکستان بھر کے وکلا غمزدہ ہیں اور سب یہاں پہ بیٹھ کے تعزیت کر رہے ہیں.
کوئٹہ کے وکلا کے ساتھ یکجہتی اور اظہار ہمدردی کے لیے آنے والے وکلا میں وکیلوں کے موجودہ اور سابق رہنما بھی شامل تھے. ان میں اہم رہنماؤں میں آسما جہانگیر, اعتزاز احسن, لطیف افریدی, حامد خان, سپریم کورٹ بار کے صدر علی ظفر بھی شامل تھے. سپریم کورٹ بار کے صدر علی ظفر نے بتایا کہ اس سانحے پر پاکستان بھر کے وکلا کے گھروں میں سوگ ہے.
ہم سارے اکٹھے کھڑے ہیں, پورا پاکستان کے آپ پتا کریے ذرا, ایک ایک گھر میں اس وقت سوگ منایا جا رہا ہے پاکستان میں. ایک ایک جو گھر ہے وہاں پریشانی کا عالم ہے. ہم پورا پاکستان آپ کے ساتھ.
معروف وکیل اعتزاز احسن نے ہلاک ہونے والے وکلا کے بچوں کی کفالت کے لیے ٹرسٹ بنانے کی تجویز پیش کی.
14 کے بچوں کی تعلیم, ان کی صحت اور مریضوں کی صحت کے لیے جو شاید بیچ میں سے ڈسیبل اگر ہو گئے ہوں, ان کے لیے ایک ٹرسٹ بنائیں اور اس ٹرسٹ میں کو رجسٹر کرائیں, اس کا اکاؤنٹ کھلوائیں اور پھر ہم کوشش کریں گے, حکومتیں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں گی, لیکن ہم بھی وکلا بھی کوشش کریں گے اس میں زیادہ سے زیادہ رقم آ جائے.
دوسری جانب ثانیہ کوئٹہ کے باعث چوتھے روز بھی کوئٹہ شہر میں وکلا کے پیش نہ ہونے پر عدالتوں کی کارروائی متاثر رہی. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اب ایک مرتبہ پھر افغانستان چلتے ہیں, جہاں سے اطلاعات ہیں کہ جنوبی صوبہ ہلمند کے ضلع گمسیر میں طالبان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے. اب سے کچھ دیر قبل میں نے کابل میں نامہ نگار سید انور سے تفصیل جاننا چاہی.
مقامی حکام نے کہا ہے کہ افغان فورسز ضلع کے مرکز سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, لیکن ہلمند کے پولیس چیف جنرل اقانور کنتوز نے بی بی سی کو بتایا کہ گرمسیر کے آس پاس میں جو لوکل پولیس ہیں ان میں سے کچھ لوگ اپنے سیکیورٹی پوسٹوں سے چھوڑ چکے ہیں, لیکن ضلع کا مرکز افغان فورسز کے کنٹرول میں ہے اور پولیس چیف کا کہنا ہے کہ کمانڈو فورسز گرمسیر بھی بھیجا جائے تاکہ وہاں سے بھی طالبان کا ان کے بقول صفایا کر دیا جائے, لیکن شدید لڑائی گرمسیر میں جاری ہے.
سید انور, یہ بتائیے کہ اس ضلع کی اہمیت کیا ہے, کیوں طالبان اس پر اتنا دباؤ لا رہے ہیں؟
صرف گرمسیر نہیں, طالبان گزشتہ چند دنوں سے ہلمند کے متعدد 5-6 ضلعوں میں انہوں نے حملے شروع کیے, ناوا پر انہوں نے قبضہ کیا, پھر قبضہ ختم ہوا اور افغان فورسز وہاں پہنچ گئے. اب اہمیت یہ ہے کہ اگر ناوے سے طالبان پیچھے ہٹ گئے ہیں تو گرمسیر پر اگر ان کا قبضہ ہوتا ہے پھر بھی افغان فورسز کے لیے وہاں ایک مشکل بن جاتا ہے. گزشتہ 2 ہفتوں سے تقریباً ہلمند کے 5-6 ضلعوں میں افغان فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی وہاں جاری ہے.
آج کابل سے اعلی حکام بھی پہنچے تھے صوبہ ہلمند کے صوبائی دارالحکومت لشکر گاہ, تو انہوں نے کیا کہا؟
بالکل, آج افغانستان کے ڈپٹی آرمی چیف, وزارت نائب وزیر داخلہ اور ہلمند کے گورنر وہاں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں ظاہر ہوئے, صحافیوں سے بات کی. ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 2 دنوں میں لڑائی بہت شدید, ہلمند کے گورنر نے کہا کہ اس 2 دن کی لڑائی میں تقریباً ان کے بقول 250 طالبان ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں.
تو یہ بتائیے کہ اس حکومتی موقف پر اور جب سے یہ شدت آئی ہے لڑائی میں ہلمند میں, طالبان کی طرف سے کیا کہا گیا ہے؟
طالبان یہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ ان ضلعوں میں مختلف سیکیورٹی چیک پوسٹوں پر وہ قبضہ کر چکے ہیں، لیکن طالبان کے ان باتوں کے باوجود ضلع ناوا اور کچھ اور ضلعوں میں مقامی لوگوں نے بھی بی بی سی کو بتایا کہ اب طالبان ضلع ناوا سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔
صبح ہلمند میں جھڑپیں، کابل سے یہ تھے نامہ نگار سید انور۔ تھائی لینڈ میں حکام کے مطابق ملک کے مختلف سیاحتی مقامات پر ہونے والے بم دھماکوں میں 4 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ نازیہ گلزار۔
تھائی لینڈ کے سیاحتی مقام ہوائن میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4 بم دھماکے جبکہ جزیرہ فوکٹ میں متعدد دھماکے ہوئے۔ یہ دونوں مقامات سیاحت کے لیے معروف ترین جگہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تھائی لینڈ کی پولیس کے ترجمان گریسنا پیٹاناچرن نے بم دھماکوں کے سلسلے میں کی جانے والی تفتیش کے حوالے سے بتایا،
4 لوگوں کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ 32 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ مشتبہ افراد کی شناخت اور واقعات کی تحقیقات کے لیے پولیس مصروف عمل ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکوں میں 2 طرح کے بموں کا استعمال کیا گیا، جن میں فائر بم اور گھریلو ساختہ بم بھی شامل ہیں۔ ان دھماکوں کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔
تھائی لینڈ کی پولیس نے ان حملوں میں بین الاقوامی دہشت گردی کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ پولیس کے سربراہ جیک ٹیو چے جندا کہتے ہیں،
جن 7 صوبوں کو بم حملوں کا نشانہ بنایا گیا، ان صوبوں نے نئے آئین کے مسودے کو قبول کیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا گروپ ملوث ہو جو اس مسودے سے اختلاف رکھتا ہو، اور انہوں نے ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جس سے صوبے میں امن و استحکام خطرے میں پڑ جائے اور سیاحوں کا اعتماد متزلزل ہو جائے۔
پولیس کے مطابق دھماکہ خیز مواد پودوں میں چھپایا گیا تھا جسے موبائل فونز کی مدد سے اڑایا گیا۔ ہوائن کے رہائشی بم دھماکوں کے بعد علاقے کی صورتحال کے حوالے سے بتاتے ہیں،
لوگوں کو کہا
جا رہا ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہیں۔ میرا خیال ہے کہ ملکہ کی سالگرہ پر عام تعطیل کے دن اس طرح کے واقعات کا ہونا بدقسمتی کی بات ہے۔ لوگ یہ دن گھروں سے باہر سیاحتی مقام پر مناتے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا۔
فوج اور پولیس نے کئی علاقوں میں محاصرہ کر رکھا ہے۔ صبح سے یہ اطلاعات تھیں کہ ٹرین اسٹیشن اور مشہور شاپنگ مال سے بم ملے ہیں۔ تھائی لینڈ میں آج ماں کا دن منایا جا رہا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہوا ہن کا قصبہ عام تعطیل کے لیے ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔
ان واقعات کے بعد سیاحتی مقامات پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ گزشتہ 12 سالوں سے مسلح علیحدگی پسندوں کی جانب سے بغاوت کی وجہ سے اب تک 6,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تاہم تھائی لینڈ کے سیاحتی مقامات پر اس قسم کے حملے غیر معمولی ہیں۔
یہ تھی ہماری ساتھی نازیہ گلزار۔ فیچر کھیل کے میدان سے اور اوول میں پاکستان اور انگلینڈ کے مابین جاری آخری ٹیسٹ میچ کی تفصیل بھی آپ کو ذرا دیر میں سنوائیں گے۔ سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا، شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور سیربین میں جمعے کے دن آپ کو انتظار ہوتا ہے ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے کا، آیا ہی چاہتا ہے۔ مگر اس سے پہلے ذکر یہاں لندن کے اوول کرکٹ گراؤنڈ میں پاکستان کی بیٹنگ کا، جو اس وقت جاری ہے۔ اور ہمارے ساتھی غضنفر حیدر اوول سے ابھی سیدھے یہاں اسٹوڈیو میں میرے پاس وارد ہوئے ہیں۔ غضنفر، پہلے تو تازہ ترین بتائیے۔
تازہ ترین عمر یہ ہے کہ 239 پہ 3 کھلاڑی آؤٹ ہیں۔ اسد شفیق جو ہیں وہ 99 کے سکور پہ بیٹنگ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ یونس خان ہیں جو 48 کے سکور پہ بیٹنگ کر رہے ہیں۔ اس سے قبل جب اظہر علی تھے اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ یاسر شاہ آئے تھے، کل رات سے وہ نائٹ واچ مین تھے، تو پاکستانی بیٹسمین کو باؤنس اور سیم کا جو ہے وہ بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہ جو پچ ہے اوول کی، یہ ایج بیسٹن اور لارڈز کی طرح کی نہیں ہے۔ ایج بیسٹن اور لارڈز میں جو پچز ہیں وہ تھوڑی سی ہلکی پچز ہیں، تھوڑی سی ڈیڈ پچز ہیں، بیٹسمین کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہیں، لیکن اوول کی پچ جو ہے وہ گرین ہے, اس میں سیم ہے, اس میں باؤنس ہے, تو کافی تنگ کیا. یاسر شاہ نے دباؤ کے بغیر بہت اچھی بیٹنگ کی اور 26 رن انہوں نے دیے, قیمتی 26 رن انہوں نے پاکستان کو دیے. اس کے بعد اسد شفیق آئے اور انہوں نے اظہر علی کے ساتھ جو ہے وہ کافی اچھی بیٹنگ کی. اظہر علی کے آؤٹ ہونے کے بعد اب یونس خان اور اسد شفیق ہیں, 112 رن کی ان کی جو ہے وہ پارٹنرشپ ہو چکی اور 30 اوور تک انہوں نے کھیلا ہے.
تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے کھیل کی خاص بات اسد شفیق کی بیٹنگ ہے؟
آج کے کھیل کی خاص بات یقیناً اسد شفیق کی بیٹنگ ہے اور 99 پر ہیں, ابھی تک وہ 99 پر ہیں, اور اگر سینچری کر جاتے ہیں تو یقیناً اسد شفیق کی ہی خاص بات ہوگی آج کی.
اچھا, آپ تو ظاہر ہے کہ کرکٹ گراؤنڈ پہ تھے, آپ یہ کل بھی آپ نے میچ دیکھا, آج بھی آپ دیکھ کے آ رہے ہیں. ابھی اس سیریز میں پاکستان کو, انگلینڈ کو پاکستان پر 1 کے مقابلے میں 2 سے برتری حاصل ہے, تو کیا آپ کا اسیسمنٹ ہے, لگتا ہے کہ پاکستان برابر کر پائے گا یہ سیریز؟
بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی بیٹسمین کو. سب سے جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بیٹسمین کریز پر رک نہیں رہے, بہت زیادہ جو ہیں وہ شاٹ میکرز آپ کی ٹیم میں. ابھی میں آپ کو تازہ ترین بتاتا چلوں کہ یونس خان کی نصف سنچری جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے, اس وقت وہ 51 کے سکور پہ کھیل رہے ہیں. ہاں, تو مین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پچز پہ ہمارے بیٹسمین جو ہیں وہ سیٹل نہیں کر پا رہے اور ٹھہر نہیں پا رہے.
غضنفر حیدر, اوول کے میچ کی تفصیل, اوول کے میچ کی یہ تفصیل آپ نے ہمیں بتائی, بہت بہت شکریہ. اور اب کھیل کے میدان سے جسے آج صبا ناز نے ترتیب دیا ہے.
نیب بھائی کو لٹل ماسٹر جاتا تھا, نیب بھائی جو تھے وہ انسٹیٹیوشن تھے, باتوں سے کرکٹ کو کھیل جاتے تھے.
337 کی ہے, اس کی تو بہت امپورٹنس میری نظر میں ہے, کیونکہ تو 3.5 دن تک آدمی ایک وکٹ پہ کھڑا رہے.
پاکستان نے لاس اینجلس اولمپک میں سونے کا تمغہ حاصل کیا.
ایٹ بیسٹ لیانا سمان کو اپنے ٹائمنگز کو ہی بہتر کر پائیں, پہلے یہ وائلڈ کارڈ انٹری پہ ہی رہ گئے.
اولمپکس مقابلے ریو میں جاری, لیکن پاکستان کے پاس صرف وائلڈ کارڈ انٹری یا پھر پرانی یادیں. پاکستانی ہاکی کا سنہرا ماضی لیکن حال بہت برا, اور کرکٹ کا حقیقی ماسٹر دنیا سے رخصت. کھیل کے میدان سے صبا ناز کا سلام. اولمپکس کے مقابلے برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں جاری ہیں. تمغوں کی دوڑ میں امریکہ اور چین کے درمیان سخت مقابلہ ہے. میڈل ٹیبل پر امریکہ 38 تمغوں کے ساتھ پہلے اور چین 30 تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. تمغوں کی اس چکا چوند دوڑ میں پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. ان مقابلوں میں پاکستان کی ریو اولمپکس میں برائے نام شرکت 7 کھلاڑیوں کے ساتھ ہوئی. جوڈو کے کھلاڑی شاہ حسین شاہ سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کی جا رہی تھی, لیکن وہ اولمپکس میں جوڈو کے دوسرے راؤنڈ سے باہر ہو گئے. شاہ حسین کے والد باکسر حسین شاہ نے سن 1988 میں سول اولمپکس میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا, اور وہ اولمپکس مقابلوں میں انفرادی کھیلوں میں تمغہ جیتنے والے آخری پاکستانی کھلاڑی ہیں. ریو میں پاکستان کی پہلی خاتون شوٹر منہل سہیل اور تیراک حارث باندے پہلے ہی راؤنڈ میں مقابلے سے باہر ہو گئے. میں نے پاکستان سوئمنگ فیڈریشن کے صدر ماجد وسیم سے پوچھا کہ پاکستان کی نمائندگی کے لیے آپ نے ملک کے بہترین 2 تیراک بھیجے, لیکن حارث باندے 50 تیراکوں میں سب سے آخری نمبر پر رہے, اس خراب کارکردگی کی کیا وجہ ہے؟
پہلی بات جو یہ کہ دے وار دا بیسٹ واٹ وی کڈ سلیکٹ فرام پاکستان, تو اس لحاظ سے تو اس کا تھا کہ نہ ہی ہماری کوئی ایکسپیکٹیشن تھی کہ کوئی بہت ونڈرفل چیز کرے گا. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاید زیادہ سے زیادہ اپنا نیشنل ریکارڈ وغیرہ کو بیٹر کر دے گا, جو وہ نہیں ہو سکا. پہلے یہ وائلڈ کارڈ انٹری پہ ہی رہ گئے.
تو وائلڈ کارڈ انٹری کس بنیاد پر دی جاتی ہے؟
اس کے لیے پری ریکوئزٹس ہوتے ہیں کہ آپ کے کوئی نیشنل رینکنگ ہونی چاہیے, اور اس کے بعد آپ کو ایک پرٹیکولر جو چیمپئن شپ ہے ورلڈ چیمپئن شپ, اس میں کھیلنا لازم ہوتا ہے, جو کہ 2015 میں اگست میں کزان میں ہوئی. سب سے زیادہ پوائنٹس بن رہے تھے وہ لیانا کے تھے اور لڑکوں میں حارث کا تھا.
لیانا سمان کی پچھلی کارکردگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے, کیا توقعات ہیں, کتنا آگے جا سکیں گی؟
لیانا سمان کا ٹائمنگز اس کے جا رہے ہیں, وہ اپنے ٹائمنگز کو ہی بہتر کر پائیں گی زیادہ سے زیادہ.
آج 12 اگست ہے. اگر کسی کو یاد ہو, آج سے ٹھیک 32 سال پہلے پاکستانی اخبارات کی 6 سرخیاں تھیں, پاکستان اولمپک چیمپئن بن گیا,
اور پاکستان کی ٹیم نے لاس اینجلس اولمپک کے فائنل میں مغربی جرمنی کی ٹیم کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے.
جی ہاں, 11 اگست 1984 کو لاس اینجلس اولمپکس کے فائنل میں پاکستانی ہاکی ٹیم نے جرمنی کو شکست دے کر تیسری مرتبہ اولمپک گولڈ میڈل جیتا. اس ٹیم کے کپتان منظور جونیئر تھے۔ ہمارے ساتھی عبد الرشید شکور نے منظور جونیئر سے بات کی کہ 1984 کی ٹیم کی خاص بات کیا تھی جو اس نے اولمپک جیت لیا۔
جب 84 اولمپک گیم کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے تو ایک ریسپشن ہوئی تھی ایوان صدر میں، صدر پاکستان پوری ٹیم کے ساتھ ملے اور انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ پاکستان ٹیم کی کیپیبلٹی، اگر میں ون بائی ون بائی نیم اگر کسی کو نام دیتا ہوں تو انڈیویجل جو ہے نا ایک چیپٹر ہے۔ یہ صدر پاکستان کے الفاظ تھے کہ کیپٹن منظور جونیئر ایکسیپشنل، حسن سردار، حنیف خان، کلیم اللہ، ایاز محمود، قاسم ضیاء، معین گول کیپر، رشید الحسن، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک ایک بندے نے اپنی ورث کا وہ پیرامیٹر شو کیا ہے جس میں پاکستان جو ہے چیمپئن بنا ہے۔ تو جب یہ صدر پاکستان، ان کی اسسمنٹ اتنی اسٹرانگ تھی تو پھر پاکستان ہاکی فیڈریشن کی جو مینجمنٹ ہے، برگیر آتب اور ایئر مارشل نور خان، ان دنوں کی سوچ کیا ہوگی؟ انہوں نے وہ پرفارم کیا ہے جو کہ نہ میں نے ہاکی میں پہلے کبھی دیکھا، نہ میں نے ابھی تک دیکھا ہے۔
حنیف محمد نہ صرف پاکستانی کرکٹ بلکہ دنیائے کرکٹ کا ایک معتبر نام اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ حنیف محمد کے نام کے ساتھ 499 اور 337 کے ہنسے ہمیشہ جگمگاتے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھی عبد الرشید شکور نے 499 رنز کی اننگز کے 50 سال مکمل ہونے پر حنیف محمد سے کراچی کے پارسی انسٹیٹیوٹ گراؤنڈ میں خصوصی بات چیت کی تھی۔ اسی گراؤنڈ میں ہی حنیف محمد نے 499 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔ عبد الرشید شکور کا حنیف محمد سے پہلا سوال یہ تھا کہ کیا آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ آپ فرسٹ کلاس کرکٹ میں سب سے بڑے اننگز کا ریکارڈ قائم کرنے والے ہیں؟
مجھے نہیں پتا تھا، جب میرے 300 رنز ہوئے تو اسی گراؤنڈ پر، یہیں اسی پیویلین میں جب میں واپس آیا ہوں نوٹ آؤٹ، تو وزیر میرے کیپٹن بھائی بھی ساتھ میں، انہوں نے بہت مبارکباد دی اور اسی وقت کہہ دیا مجھے کہ تم نے اب ورلڈ ریکارڈ کرنا ہے۔ تو میرے لیے وہ ایک نئی چیز تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ سر ڈان بریڈمن کا ریکارڈ ہے اور کتنا ہے۔ اللہ کا کرنا وہ ایسے ہوا اور اسکور بورڈ کی وجہ سے اسی طرح سے بچے نمبر اٹھا کے لگاتے تھے، وہ لیٹ شاید گئے، وہ میں تھوڑا تیز کھیل گیا تو 496 انہوں نے جب لگائے اور دو بال باقی تھے تو پانچویں گیند پہ میں نے مارا، مس فیلڈ ہوا تو مجھے 2 رن لینے کے لیے جانا ہی پڑا، آخری بال کھیل کے 2 رن اور، یہ ارادہ تھا، لیکن کافی 4-5 فٹ 1.5 گز کے قریب میں اس رائٹ والے اینڈ پہ میں آؤٹ ہوا ہوں، کیپر کی طرف بال پھینکا گیا اور آؤٹ ہو گیا، لیکن اسکور بورڈ میں لاسٹ مین کا اسکور جو تھا وہ 499 لگایا، تو مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا کہ یہ صحیح اسکور ہوتا پہلے لگا ہوا، اور 2 ہی رن چاہیے مجھے یہ سب پتا ہوتا تو میں آخری بال پہ بھی چانس لے سکتا، لیکن کرکٹ میں ہر چیز ممکن ہے، کبھی کبھی امپائر غلط آؤٹ دیتا، کبھی آؤٹ کو نوٹ آؤٹ بھی دیتا، تو آل ان دی گیم، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان کی طرف سے خاص کر کے قائد اعظم ٹرافی میں میں نے سب سے زیادہ رنز بنائے، ورلڈ ریکارڈ کیا۔
حنیف محمد سے اگلا سوال تھا کہ 337 اور 499 میں سے آپ کس اننگز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟
337 کی ہے، اس کی تو بہت امپورٹنس میرے نظر میں ہے، کیونکہ پہلا ٹور تھا ویسٹ انڈیز کا، ہم لوگ کبھی وہاں گئے نہیں تھے، وکٹیں ان کی بہت تیز بنتی ہیں، وہاں کے بولر گل کرسٹ اور ہال ٹائپ کے بولر ہیں، تو میں اس کو امپورٹنس زیادہ دیتا ہوں، اور ٹیسٹ میچ اور پھر 106 میں پہلی اننگ میں آؤٹ ہو جانا اور فال آن ہو، تو یعنی کہ 3.5-4 دن میچ، 6 دن کا میچ ہوتا تھا وہاں، تو 3.5 دن تک آدمی ایک وکٹ پہ کھڑا رہے اور سامنے والوں کو بھی ساتھ ساتھ کھلا رہا ہے، 4 آدمیوں سے 100 رنز کی پارٹنرشپ کر رہا ہے، اور اللہ کا کرنا کہ ٹیسٹ میچ ڈرا کرنا، تو جیتنے کے برابر ہی تھا وہ۔
حنیف محمد کو آج کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر جاوید میاں داد نے انہیں کرکٹرز کے لیے رول ماڈل قرار دیا۔
حنیف بھائی جو تھے وہ انسٹیٹیوشن تھے،
ایک بال کھیلنے کے بعد ان کو پتا چل جاتا تھا، سمجھ جاتے تھے کہ کس طرح کھیلنا ہے، کیا کرنا ہے، باتوں سے ایک کرکٹ کو کھیل جاتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی سن رہے ہیں کرکٹرز کو، دیکھو ٹیلنٹ اپنی جگہ ہے، وہاں کرکٹ دماغ سے کھیلی جاتی ہے اور ٹیلنٹ کو یوز کرنا پڑے گا۔
اس موقع پر سابق کرکٹر ظہیر عباس کا کہنا تھا،
اس زمانے میں جو کرکٹ ہوتی تھی وہ وکٹ پہ کھڑے رہنے کی ہوتی تھی، 16-16 گھنٹے انہوں نے بیٹنگ کی ہے، 499 اسکور کیا ہے۔ اس وقت جب پاکستان نیا آئی سی سی کا ممبر بنا تھا تو پاکستان کا نام اونچا کرنے والے تو وہی ہیں، اور آج وہ چلے گئے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ کرکٹ کو اور آگے بڑھائیں۔
اور اسی کے ساتھ اب سبا ناز کو اجازت دیجیے۔
اور تازہ ترین اوول سے یہ ہے کہ اسد شفیق نے اپنی سینچری مکمل کر دی ہے اور پاکستان کا مجموعی سکور اس وقت 253 رن 3 کھلاڑی آؤٹ ہے۔ سیربین یہاں اختتام کو پہنچا۔ ایڈیٹر تھیما پارس افدر، پروڈیوسر فیاض احمد، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈینی کاکس اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سیربین کی ٹیم کو اجازت، خدا حافظ۔ آخر میں شمائلہ جعفری سے خبروں کا خلاصہ۔
بلوچستان میں عسکری کارروائی کرنے والی تنظیم کل عدم بلوچستان لبریشن فرنٹ کی جانب سے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں سانحہ کوئٹہ کی مذمت کی گئی ہے اور کومنگ آپریشن کے اعلان کو بلوچوں کے خلاف جنگ میں تیزی لانے کا بہانہ قرار دیا گیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اپنے پرانے اور قریبی ساتھی اور روس کی صدارتی انتظامیہ کے سربراہ سرگئی ایوانوف کو برطرف کر دیا ہے۔ شام کے شہر حلب میں باغیوں نے حکومتی دستوں کی رصد کے اہم راستے کو منقطع کرنے کے لیے نیا حملہ شروع کیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ نائجیریا میں دو بچوں کے پولیو سے معذور ہونے کے بعد یہاں 10 دن کی پولیو ویکسینیشن مہم شروع کی جا رہی ہے۔ روس کے ساتھ کشیدگی کے بعد یوکرین نے کرائمیا سے متصل سرحد اور جن مشرقی علاقوں میں باغی سرگرم ہیں فوج کو چوکس رہنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔